الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد. يتبعه أهل وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. زندگی میں قناعت آ جائے، بندہ کمانے میں میانہ روی اختیار کرے، حلال کی فکر نصیب ہو جائے، میرے عزیزو یہ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ فکر آخرت نصیب نہ فرمائے. قناعت، رزق حلال کی فکر، جتنا اللہ نے جائز اسباب کے ذریعے دے دیا اس پر مطمئن، یہ اسے نصیب ہوتا ہے جسے اللہ فکر آخرت نصیب فرمائے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، اس امت کی سب سے پہلی نیکی اور بھلائی، جس کی بنیاد پر نیکیوں کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، اس امت کی سب سے پہلی نیکی جس پر نیکیوں کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، فرمایا الزہد، وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی سچی شوق اور طلب. اور فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی برائی جس پر برائیوں کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے وہ اس امت کی کیا ہے؟ فرمایا العمل، لمبے لمبے منصوبے، لمبے لمبے منصوبے. یہ 70 سال کا، 80 سال کا بوڑھا ہے، منصوبے اب بھی 100 سال کے بنا رہا ہے، 100 سال کی اس کی منصوبہ بندی چل رہی ہے. کہتے ہیں بھائی لمبی پلاننگ کرو ذرا، لمبی لمبا منصوبہ بناؤ ذرا. اللہ اکبر. تو فرمایا کرتے تھے پیارا نبی کہ اس امت کی برائی کی پہلی بنیاد وہ ہے العمل، لمبے لمبے منصوبے، امیدیں. خبر پل کی کوئی نہیں، سامان 100 برس کا ہے، سامان 100 برس کا ہے. فرمایا جہاں لمبے منصوبے ہوں گے وہاں تو قناعت نہیں ہوگی، وہاں تو پھر ہرس ہوگی، ہوس ہوگی، پھر حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پیدا کی وہ ہے فکر آخر، تاکہ سارے معاملات درست ہو جائیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر ہذم اللذات ہی الموت، لذتوں کو چھڑا دانی والی جو چیز ہے اس کا ذکر خوب کیا کرو، خوب تذکرے کیا کرو. فرمایا وہ موت ہے. اب تو موت کے تذکیہ یہ لائف انجوائے کرنے کے لیے، موت کے تذکرے بعد میں کرنا، ابھی انجوائے کرنے دو. اب تو یہ تذکرے اچھے ہی نہیں لگتے. اور میرے عزیزو پتھر پہ لکیر ہے قسم خدا کی، جو فکر آخرت سے محروم ہے اسے کبھی زندگی میں انجوائے نصیب ہو ہی نہیں سکتا. اسے زندگی میں صرف اتنا مزہ ملتا ہے جتنا خارش کرنے والے کو تھوڑی دیر خارش میں مزہ آتا ہے، بس. وہ صحت کے مزوں سے واقف ہی نہیں ہے، جو جلد ٹھیک ہو اور صحت ہو جو اس کا مزہ ہے، وہ خارش ہی کے مزے کو مزہ سمجھتا ہے، خارش کے مزے ہی کو مزہ سمجھتا. اور خارش میں بھی مزہ اسے آتا ہے جس کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہو، ہر ایک کو مزہ بھی نہیں آتا. ہاں، تو گناہوں کی اس خارش سے اور دنیا کی اس ہر ہوا سے اسے مزہ آتا ہے جسے خارش لگی ہوئی ہے. ورنہ اصل زندگی کا مزہ تو ہے ہی وہ جسے اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، من جال ہم و ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جسے آخرت کا غم لگ جائے اللہ اسے سارے دنیا کے غموں سے نجات دے دیتا ہے. کیسی پیاری بات فرمائی. اور کہیں بھی کس نے؟ اس دنیا کے سب سے سچے انسان نے اور سب سے دور اندیش انسان نے. دھرتی میں اس سے بڑا علم والا کوئی شخص نہیں آیا، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ من جعل هم وهم الآخرة کفاه الله هم دنیاه، جو آخرت کو غم بنا لے گا اللہ ساری دنیا کے غموں سے نجات دے دے گا، یہ کرے گا زندگی کا مزہ، یہ کرے گا زندگی کا مزہ، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ ہے ہی نہیں. قرآن کی ایک آیت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہ ہے جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی، موت اور زندگی جس نے پیدا کی. تو علماء نے لکھا کہ موت تو بعد میں ہوتی ہے، اور یہاں قرآن نے موت کا ذکر پہلے ذکر کیا، زندگی کا ذکر بعد میں ہے. یوں ہونا چاہیے تھا، الذی خلق الحیاۃ والموت، جس نے زندگی پیدا کی اور موت پیدا کی، موت کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ تو حضرات مفسرین نے فرمایا، بات یہ ہے کہ زندگی کا مزہ اسی زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موت ہوگی. زندگی کا لطف وہی اٹھائے گا، ورنہ تو چلتا پھرتا مردہ ہے، آدمی اپنی زندگی سے بیزار ہوتا ہے، کہتا ہے مر جاؤں تو اچھا ہے. جس کی آنکھوں کے سامنے موت ہوگی، زندگی کا لطف اسے نصیب ہوگا، اس دنیا کا بھی. ایک شخص دہلی گیا تجارت کے غرض سے، دوستوں سے کہا کچھ چیز منگوانی ہے، تو دوستوں نے کہا ہمارے لیے یہ چیزیں لے آنا. اس نے طوطے بھی پالے ہوئے تھے اور وہ باتیں بھی کرتے تھے، جا کے ان کے پنجرے کے پاس گیا، تمہیں بھی کچھ چاہیے؟ تو ایک طوطوں نے کہا ایسا کرو، جب تم دہلی جاؤ تو ذرا باہر نکل جانا، اور درختوں کے جہاں جھنڈ ہو تو وہاں کچھ ہماری بلادری کے لوگ بھی مل جائیں گے. طوطے، انہیں کہہ دینا کتنے بے وفا ہو، تمہاری بلادری کے لوگ پنجروں کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور تم آزاد فضاؤں میں مزے لوٹ رہے ہو، تمہیں اپنی بلادری کی فکر ہی کوئی نہیں، بس ہمارا یہ پیغام دے دینا. یہ گیا، اس نے تجارت کا سامان لیا، خریدا، کچھ تحائف خریدے، طوطے کا پیغام دینے کے لیے باہر نکلا. تو جب اس نے پیغام دیا طوطوں کو، تو ایک طوطا شاخ سے زمین پہ آ گرا، بڑا درد، بڑا پیغام تھا. جب واپس آیا تو واپس آ کر اس طوطے سے کہا، تم نے بڑا درد بھرا پیغام دیا تھا. اس نے تو ایک طوطے کی جان ہی لے لی، میں نے تمہارا پیغام دیا، وہ تو نیچے گر گیا. تو اس نے بھی سر جو ہے وہ زمین پہ ڈال دیا، جیسے وہ بھی مر گیا. اس نے اس پنجرے سے باہر نکال دیا، جیسے ہی باہر نکلا تو وہ اور کڑ دیوار پہ بیٹھ گیا. اس مالک نے کیا، یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا ہمارے بلادری نے مجھے سبق دیا اور طوطے نے مجھے سبق دیا، زندگی کا مزہ چاہتے تو پہلے مر کے دکھاؤ، زندگی کا مزہ چاہتے ہو تو پہلے مر کے دکھاؤ. ہاں میرے عزیزو، قسم خدا کی، اس دنیا کی زندگی کا بھی مزہ چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو مرنے والوں میں شامل کرو کہ مرنا ہے، پھر زندگی کا مزہ آئے گا، ورنہ نہیں زندگی کا مزہ مل سکتا. مرنا تو پھر ڈپریشن ہی ہے، ٹینشن ہی ہے، بے سکونی ہی ہے، ایک نہ ختم ہونے والا غم ہے جو ہر ایک کی زندگی میں اس وقت لگا ہے. وہ مزے میں ہے، سبحان اللہ، وہ بیمار بھی ہے تو مزے میں، تنگ دست بھی ہے تو مزے میں. جیسے ایک آدمی گاڑی پہ سوار ہو اور اس کا صرف پاؤں گاڑی کے دروازے پہ مشکل سے ٹکا ہوا ہو، باقی سارا جسم اس کا باہر، دیکھنے والا کہے گا بڑی مصیبت میں، بڑی مشقت میں جا رہا ہے، لیکن اس سوار کو پتا ہے کہ اگلا اسٹاپ میرا ہے، تو بتاؤ کتنا مطمئن ہوگا، کتنا مطمئن ہوگا، اندر سے مطمئن. دنیا میں مومن سچا کتنا بھی مسائل میں، امتحانوں میں کیوں نہ ہو، اگر آخرت کی یاد اسے نصیب ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگلا اسٹاپ میرا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے. اور جو گاڑی میں اندر بیٹھ جائے، ہاں، اور پتہ اترنا ہی نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں، جو یہاں رہنا چاہتا ہے اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو یہاں سے جانا چاہتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. وہ پھر فقر پر بھی اور کم آمدنی پر بھی اور روکی سوکی کھا کے بھی اور کچے مکانوں کے اندر بھی بڑے مزے کی زندگی گزارتا ہے. اس لیے اللہ کا پیارا نبی اپنے ساتھیوں میں یہ زندگی پیدا کر کے گئے، آخرت، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی اصل، وہ زندگی. جب یہ اللہ کے نبی نے ذہن بنا دیا سبحان اللہ، پھر ان کی تجارت بھی امانت اور دیانت سے بھر گئے، پھر ان کے کاروبار بھی حلال آمدنی سے بھر گئے، اور پھر ان کے گھروں کے اندر بھی رزق حلال آنے لگا، ہر طرف تجارت کے معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ یہ خیانت اور یہ بددیانتی اور یہ لوٹ مار، یہ تبھی ہوتی ہے جب آدمی کی ہوس بڑھتی ہے، امیدیں بڑھتی ہیں، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ سارا قرآن اگر اس کو چار حصوں میں تقسیم کریں تو قرآن کا ایک حصہ صرف آخرت کی زندگی کی یاد دہانی پر مشتمل ہے، ایک سپارہ نہیں، کم از کم 6-7 سپارے سارے آخرت کی یاد دہانی پر مشتمل ہیں کہ وہ زندگی ہے، اس لیے کہ وہ پیدا ہو جائے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا تین چیزوں سے تعلق ہوتا ہے دنیا میں، اس کا تین چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، ان میں سے دو چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں اور میت سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور ایک چیز میت کے اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کا تعلق دنیا میں اپنے اہل و عیال سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، اور جو اس کی زندگی کے اندر اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہوتے ہیں ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اہل و عیال، مال۔ مال تو کفن پہنایا تو سارا ہاتھ سے گیا، اہل و عیال قبر تک پہنچے وہ بھی چھوڑ کے چلے آتے ہیں، اب ساتھ کیا جا رہا ہے؟ صرف اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال۔ ہاں، اب قبر کے صندوق میں وہ کھولے جائیں گے کہ میاں کیا کیا ہے تو نے، وہ کیا کیا ہے، تو یہاں تو سب رہ جائے گا، میاں کروڑوں ہیں یا اربوں والا ہے، ایک فیکٹری والا ہے یا دسیوں فیکٹریوں والا ہے، دکان والا ہے یا ریڈیو والا ہے، کچھ نہیں ساتھ جائے گا، جائے گا کیا؟ جو زندگی کر کے گیا ہے، جو کر کے گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ فکر نصیب ہو جائے پھر کم آمدنی پر بھی اور قناعت بھی اور حلال پر اکتفا کرنا سب آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سچی فکر نصیب فرما دے بھائی۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.